نَوَتُ شَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے. غزوہ بنو سلیم آج ہم شروع کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو عرب کے دو مشہور خاندان بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ قدر نام کی ایک جگہ پر جمع ہوئے اور انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا یہ دونوں شریر اور بدماش قسم کے لوگ ہیں, ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آنے کے بعد 7 دن گزار کر کے شوال 2 ہجری 624 عیسوی مارچ میں غزوہ بنو سلیم کے لیے تشریف لے گئے, اور ہم اسی مارچ کے مہینے میں اس وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید رنگ کا جھنڈا عطا فرمایا. مدینہ منورہ کے اندر اندازہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے ان کو اپنا نائب بنایا. حضور جب بھی سفر میں جاتے تھے کسی کو مدینہ کی ذمہ داری سونپ کے جاتے تھے, ایسے نہیں جاتے تھے. تو یہ نابینا تھے, اندھے صحابی تھے, ان کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری سونپی, جمعہ پڑھاتے, یہ ممبر کے بازو میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. ایک دوسرے صحابی حضرت سبا ابن عرفتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی انتظامی ذمہ داریاں حضور نے سونپی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو یہ قبیلے والے لوگ سارا سامان چھوڑ کر کے بھاگ گئے, پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے. قدر ایک جگہ کا نام ہے مدینہ کے آگے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. وہاں پانی پینے کے کچھ گھاٹ بھی تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جانور چرانے والے چرواہے ملے, ان میں ایک یسار نام کا غلام ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہاں گئے یہ بنو سلیم اور غطفان کے لوگ, تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں, میرا کام تو ہے جانور کو چرانا پانی پلانا, یہ میرا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے دستور کے مطابق بکریاں، اونٹ اور وہ یسار غلام کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ تین رات یا دس دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا اور وہاں کے لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب چھا گیا، کوئی سامنے آنے کے لیے ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مدینہ واپسی ہو جاوے۔ جب حضور نے فجر کی نماز ادا کی تو دیکھا کہ وہ یسار نام کا غلام نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے صحابہ سے نماز بھی سیکھ لی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ لوگ ہدایت قبول کر لے، ایمان قبول کر لے۔ مارنا لوٹنا یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو حضور کو بہت خوشی ہوئی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ یسار غلام کو جلدی آزادی مل جاوے، اور آزادی کے لیے غنیمت کا مال بانٹنا ضروری تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اقتسیمو، مال تقسیم کرو۔ ایک دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو آپ یہ چاہتے تھے کہ جلدی تقسیم ہو اور جلدی یہ غلام آزاد ہو جاوے۔ اس سے اندازہ لگانے کی چیز ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت ہوگی کہ ایک بے ایمان آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، اور نماز ہی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی آزاد کرنا چاہتے تھے کہ ایک انسان جو بندوں کی غلامی میں ہے اس سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی میں آ جاوے۔ اس لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا۔ صحابہ حضور کا منشا سمجھ گئے تو صحابہ نے حضور کو کہا کہ حضور، ہم یہ غلام آپ کے حصے میں دے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آفر سامنے سے آئی تو حضور نے فرمایا، قد طبتم بہ نفسن، کیا تم خوشی خوشی یہ دے رہے ہو؟ صحابہ نے فوراً خوشی خوشی یہ بات کہی۔ اس سے یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کے بارے میں کتنا احتیاط کرتے تھے کہ جس مال کے اندر صحابہ حضور کو خود آفر کر رہے ہیں، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم خوشی خوشی یہ دے رہے ہو، تب جا کر کے حضور نے اس کو قبول فرمایا۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ خوشی خوشی کوئی مال دیوے تم کو تو اسی کو قبول کرو۔ آج تو لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ مال دولت آنا چاہیے، چاہے سامنے والا ناراض ہو، سامنے والا بیچارہ دباؤ میں دے رہا ہو، ناراضگی میں دے رہا ہو، مجبوری میں دے رہا ہو، لیکن لوگ دوسروں کے مال لینے کے چکر ہی میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صحابہ عاشق، پھر بھی حضور نے پوچھا کہ کیا تم دل سے خوش ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل سے خوش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو فوراً آزاد کر دیا۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک بے ایمان نے نماز پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بنیاد پر اس کو غلامی میں سے آزاد کر دیا۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام عطا فرمائے. ایسے کتنے واقعات ہیں کہ ایک آدمی کہیں نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لائے، جب 3 مائل مدینہ باقی رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ملا ہوا غنیمت کا مال صحابہ کے درمیان میں تقسیم فرمایا. ٹوٹل 15 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مدینہ آنے کے بعد شوال کے باقی دن، ذی قعدہ کا پورا مہینہ حضور مدینہ ہی میں مقیم رہے، اور بدر کے اندر جو مکہ کے قیدی پکڑے گئے تھے ان کو میں سے بہت سو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے آزاد کیا، چھوڑ دیا. اس طرح یہ مختصر سا قصہ قبیلے بنو سلیم کا پیش آیا. اس کو قرقرۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر قیام رہا، اور جہاں بھی حضور کے قدم مبارک پڑے یا حضور کا قیام رہا، جہاں حضور رکے وہ قیامت تک امت کے لیے یادگار اور بابرکت جگہ کہلاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سچی پکی محبت عطا فرمائے. نمازوں کا اللہ ہمیں صحیح اہتمام عطا فرمائے. دوسروں کا مال، سامنے والے کی خوشی، بالکل دل کی خوشی کے ساتھ ہی لینا چاہیے. مجبوری میں، دباؤ میں، زبردستی میں، بلیک میل کر کے کسی کا مال لوگے تو برکت نہیں ہوگی، زندگی میں چین سکون بھی نہیں آ سکتا. یہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی کہ دل کی خوشی ہو تو ہی کسی کا مال لینا چاہیے، دل کی خوشی کے بغیر نہیں لینا چاہیے. شریعت کی اس تعلیم کے اوپر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور دوسرے عشرے کو حدیث شریف کے اندر مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر خوب استغفار کرنا چاہیے کہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا. میں آپ کو 2-3 استغفار بتاتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور راوی نے نقل کیا کہ 3 مرتبہ کا مطلب ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو آپ پوری زندگی کے لیے معمول بنا لو کہ نماز سے سلام پھرانے کے بعد 3 مرتبہ 5 نماز کے بعد اتنا پڑھنا چاہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ایک استغفار ہے. سلام پھرا کر کے پہلے دعا پڑھنی چاہیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ بہت زبردست دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے اس دعا کو نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. اس دعا کے 3 فائدے ہیں. اس دعا کی برکت سے ذکر، شکر اور اللہ کی اچھی عبادت کرنے پر اللہ کی مدد ملتی ہے. اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ سستی بہت رہتی ہے، ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ دعا ہر نماز سے سلام پھرا کے مانگا کرو. تو اس کی برکت سے ذکر کرنا، شکر کرنا اور بہترین اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور ایک استغفار اور ہے، صبح میں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ، رات کو سوتے وقت بستر پر 3 مرتبہ. حدیث میں ہے کہ یہ استغفار جو 9 مرتبہ کسی نے پڑھا صبح شام رات سوتے وقت پر، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے. چاہے دنیا میں درختوں کے پتے جتنے گناہ ہو، چاہے دنیا میں ریت کے کنکر کے برابر گناہ ہو، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو، اتنے زیادہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے. وہ استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار صبح شام اور رات بستر پر 3-3 مرتبہ پڑھو، اور صبح شام کی تسبیح کے اندر جو استغفار ہے، تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، گناہوں سے بخشے بخشائے ہوئے تھے، پھر بھی روزانہ 70 یا 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے. اس لیے ہمیں صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. 100-100 ملا کے 200 ہو جائیں گے، 300 مرتبہ کرو تو بہت اچھا، لیکن استغفار کرنا چاہیے. لمبا استغفار پڑھو، جیسے حدیث میں ایک استغفار یہ آیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ پڑھو. یا ایک استغفار قرآن میں آیا، وہ استغفار میں ڈبل فائدے ہیں، معافی بھی ہے رحمت بھی ہے. رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین. ایک اور استغفار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار ایک ہی بیٹھک میں 100 مرتبہ پڑھ ڈالتے تھے، وہ ہیں رب غفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اس میں استغفار بھی ہے توبہ بھی ہے، اسی لیے رمضان کے اندر خوب اللہ کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، خصوصاً سحری سے پہلے یا سحری کے بعد، صبح صادق سے پہلے تہجد کی نماز پڑھو. تہجد گھر میں پڑھنا بہتر ہے، اور 8 رکعت تہجد پڑھو تو بہت اچھا، ورنہ کم از کم 2-4 رکعت تہجد پڑھو، پھر اپنے گھر میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو، آنسو بہاؤ، گناہوں کے اوپر معافی مانگو، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے رہے. اسی لیے کہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ رمضان گزر جاوے اور اللہ نہ کرے کسی کی مغفرت نہ ہوئے، تو تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل نے بدعا کی ہے، اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین کہی ہے کہ رمضان گزر جاوے اور مغفرت نہ ہوئے وہ آدمی برباد ہو جاوے. اسی لیے اس رمضان میں پوری طاقت لگانی ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. مشتاق بھائی کی بیٹی آمینہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے. حیدر علی موسیٰ جی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرماوے، قبر کو نور سے منور فرماوے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصل شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف جميع مرضى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، زندگی میں بار بار حج عمر نصیب فرما. اے اللہ حلال روزی عطا فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی ملاقات نہیں ہوگی، وہاں سامنے دعا میں جانا ہے، جلدی ہے مجھے. Yes.